طرف بھی طلبگار رہتا ہے، اور وہ افراد جو اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے سزا کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ ہدایت کو نہ قبول کرنے کی وجہ سے مسلسل نیچے جاتے رہتے ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ یہ تین ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہیں۔ پہلا یہ کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت دلیل اور رشد کا نام، ہدایت کے دو رکن ہیں، یہ بات واضح ہوگی۔ کہ راہ پر لانا ہے یا آنا ہے تو دلیل کا ہونا لازمی ہے، زبردستی اکرام کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے نہ کوئی راہ پر آ سکتا ہے نہ لایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی خدا نے اذن دیا، بلکہ خدا نے اپنے پیغمبر کو سختی سے منع کر دیا کہ یہ تو آپ بالکل دماغ سے نکال دیں کہ زبردستی آپ کسی کو مومن بنا دیں، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں۔ یہ بات واضح ہوگی۔ رشد کا مطلب یہ ہے کہ راہ پر آنے کے بعد انسان کے وجود میں وہ ترقی ہو کہ وہ اپنے ہدف پر حاوی ہو جائے، یا اپنے ہدف کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ یونیورسٹی کالج میں جو بھی جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا وجود ترقی کرتا ہے کہ ان علوم پر وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں رشد یا ترقی، یہ راہ خدا اس طریقے سے چلاتا ہے، یہ الہی راہ کو چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یعنی میں اور آپ جب تک یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھے جا رہا ہوں تو میں راستہ نہیں چل رہا، راہ کب طے ہوتی ہے؟ جب حقیقت نماز میرے اندر آ جاتی ہے، جب حقیقت نماز میرے اندر آ جاتی ہے تب آپ راہ طے کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے سے کوئی راستہ طے نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ مطلب ہے رشد کا، ہدایت جو خدا کی طرف سے آتی ہے اور انسانوں کے لیے ہے، اس کے تین قسمیں۔ پہلی قسم ہے تکوینی، جو پیدائش کے ساتھ آتی ہے، یعنی سمجھ لیں کہ عطیہ تحفہ ہے خدا کا جو ہر مخلوق کو دی گئی، یہ ہدایت اس کی خلقت کے ساتھ۔ دوسرا، اس ہدایت کے علاوہ ایک اور ہدایت وجود رکھتی جو قوانین ہیں انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ اور تیسری ہدایت کہ اگر ہم ان قوانین کو مان لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں تو اضافی ہدایت اور رشد ہمیں نصیب ہوگی۔ تین باتیں واضح ہوں گی۔ اب اس کے اندر کچھ نکات ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہدایت تکوینی انسان کے لیے، اب ہم اپنے اس سوال پر پلٹتے ہیں کیونکہ ہم انسان شناسی بھی بات کر رہے ہیں، میں نے سمجھانے کے لیے کچھ اور مخلوقات کی مثالیں دیں لیکن اصل انسان پہ بات کر رہے ہیں کہ ہدایت تکوینی انسان کے لیے کس شکل میں وجود رکھتی ہے۔ اس چیز کا نام ہے فطرت انسان۔ یعنی خدا کی تکوینی ہدایت انسان کے لیے کس شکل میں موجود ہے؟ اس کی فطرت کی شکل میں موجود ہے جو ہر انسان کے پاس پائی جاتی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی، یہ اللہ کی فطرت جس پر اس نے انسانوں کی فطرت کو خلق کیا بنایا۔ لا تبدیل علی خلق اللہ، اور اس خلقت الہی میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس آیت میں آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس، یہ نہیں کہا کہ فطر المؤمن، کہ اللہ کی فطرت تو مومن کی فطرت نہیں، فطر الناس تمام انسان، تمام انسانوں کی فطرتوں کی بنیاد کس پر ہے؟ فطرت الہی پر۔ لا تبدیل علی خلق اللہ، اور اللہ کی اس خلقت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے کہ کچھ انسان فطرت الہیہ کو لے کر پیدا ہوں اور کچھ اس کے بغیر پیدا ہو جائیں۔ انسان کی ہدایت تکوینی کس صورت میں؟ فطرت، تحفہ فطرت جو انسان کو عطا ہو۔ دوسرا ایک بہت اہم نقطہ، ہدایت تکوینی کے مقابلے میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ اب شاید مجھے آج کسی پر ہی رکنا پڑ جائے بس، ہدایت تکوینی کے مقابلے میں کوئی گمراہی نہیں ہے، گمراہی ہدایت تشریعی کے جب مقابلے میں. اس بات کو میں سمجھا دیتا ہوں. یہاں تک کہ شاید ہم ابھی بالکل اندر کی طرف اسفل السافلین میں بالکل اندر کی طرف نہیں پائے آنے میں ملک ہماری گروتھ کیا ہوگی باہر کی طرف گروتھ ہوگی. ٹھیک جہاں پر یہ مخلوقات کی حد ختم ہو جاتی ہے اور اس حد کے ختم ہونے کے بعد صرف خدا ہے اور کچھ نہیں ہے. جس مقام کی طرف قرآن کریم نے ارشاد کیا قل ہو اللہ احد میں لفظ ہوا اس مقام کو اشارہ کرتا ہے. یہ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا اس مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے. بہرحال تو جتنی بھی صفات ہیں آدی جی میں تھوڑا سا دوہرا دوں تاکہ خواتین کی اس پر سمجھنا کرے کہ دائرہ وجود یعنی وہ دائرہ کہ جس کے اندر تمام مخلوقات پائی جاتی ہیں. خدا یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان ایک حجاب ہے. وہ اس حجاب کو ہم سمجھ لیجیے کہ یہ جو آؤٹر سرکل ہے یہ وہ حجاب ہے کہ اس حجاب کے اندر ہیں تو مخلوق ہے اور اس حجاب سے تجلی باہر نکل جائے تو خالق ہے. ایک حجاب ہے پیچھے تو یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک حجاب ہے. اس حجاب کو میں نے یہاں شو کیا ہے دائرے سے. اس دائرے کے اندر مخلوقات اور موجودات پائی جاتی ہیں. مخلوقات ممکن الوجود ہیں یعنی ان کا وجود ممکن ہے اور نہیں ہے. ممکن الوجود کیوں کہا جاتا ہے کہ وجود میرا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. یعنی میرا وجود واجب نہیں ہے. واجب کس اعتبار سے کہ خدا کا وجود اگر نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو. اس لیے وجود خدا واجب ہے. تو یہ درجہ وجوب رکھتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر میں ہوں تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوں تو یہ چیز نہیں ہے. یعنی یہ سلسلہ وجود پہ اثر نہیں پڑے گا اس کا. تو اس لیے میں آپ سب کیا ہیں ممکن الوجود. مہاراج ہم ہدایت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. جو صفت ہے ہادی ہے رحیم ہے یہ صفت بعض اوقات واجب الوجود کے ریفرنس سے استعمال ہوتی ہے اور بعض اوقات ممکن الوجود کے ریفرنس سے استعمال ہوتی ہے. اصل نقطہ یہ سمجھنا ہے. یعنی بعض اوقات آپ کہتے ہیں اللہ ہادی ہے. اگر یہ اللہ ہادی ہے اس مقام ذات کی طرف جا رہا ہے تو یہ ہدایت یا خدا کا ہادی ہونا ایبسولیوٹ ہے یا مطلق ہے؟ آپ کہتے ہیں پیغمبر ہادی ہیں، یہ پیغمبر کا ہادی ہونا کیا ہے؟ ریلیٹو ہے اور ممکن ہے، یعنی ایک ہی صفت ہے ہدایت، خدا کی طرف خدا کے ریفرنس سے جب بات ہو رہی ہے تو ایبسولیوٹ ہے، جب کسی بھی مخلوق کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے تو ریلیٹو ہے. جب یہ صفت ہدایت خدا کے ریفرنس سے آتی ہے تو ایبسولیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لا محدود ہے، اور اپنا کوئی مد مقابل نہیں رکھتی، کیونکہ ذات خدا کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی. یہ بات واضح ہو رہی؟ تھوڑا سا مشکل ہے دقت طلب ہے، لیکن آپ اس میں کھل کے سوال کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ذات خدا کے مقابلے میں کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، یہ بات درست ہے؟ یعنی وجود مطلق کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی. جو زدیں ہیں، ازداد ہیں، وہ کس کے مقابلے میں؟ وجود امکانی کے مقابلے میں. یعنی شیطان خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، شیطان آدم کے مقابلے میں، آدمیت کے مقابلے میں. تو صفت ہدایت کا اطلاق جب خدا پر ہوتا ہے تو یہ مطلق ہے، ایبسولیوٹ ہے، لا محدود ہے، اور اس کی کوئی ضد نہیں ہے. اس ہدایت کا نام ہے ہدایت تکوینی. یعنی ہدایت تکوینی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہدایت جو خدا کی طرف سے آئے، خدا کی طرف سے آئے. اس وجہ سے ہدایت تکوینی، کیونکہ خدا کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے ان خدائی صفات کے مقابلے میں بھی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. یعنی ہدایت تکوینی کے مقابلے میں کوئی گمراہی نہیں، انسان کی فطرت اصلی کے مقابلے میں کوئی گمراہی نہیں. یعنی میرے اندر جو فطرت ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر ایک فطرت ہے جو صحیح بات بتاتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی غلط چیز بھی ہے کہ جو اس کی باتوں کو کہتی ہے. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. میرے اندر صرف فطری ہدایت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی گمراہی وجود نہیں رکھتی. آپ لوگ بتائیں کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تھوڑی دقت طلب ہے یا نہیں؟ تو میں دوبارہ پڑھاتا ہوں، بتا سکتے. یہ جو صفت ہے ہادی یا ہدایت دینے والی، اس کو آپ خدا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو آپ کسی مخلوق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی نبی، پیغمبر یا امام یا کوئی بھی عالم. ان دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب آپ صفت ہدایت یا ہادی کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے اور استعمال کرتے ہیں پیغمبر کے لیے، تو ان دونوں ریفرنسز میں کوئی ڈفرینس ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہ ڈفرینس کہاں سے آئے گا، کیوں پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ لا محدود ہے، غیر مقید ہے، اور خدا کے مقابلے میں کوئی نہیں، خدا کے مقابلے میں کوئی نہیں. مخلوق کوئی بھی ہو لیکن ایک حد میں ہے، مقید ہے. پھر اس وجہ سے جو ہدایت خدا کی طرف سے آئے گی وہ ہدایت بھی غیر محدود ہوگی، غیر مقید ہوگی، اس کے مقابلے میں کوئی گمراہی وجود نہیں ہوگی. وہ ہدایت جو مخلوق کی طرف سے آئے گی وہ محدود ہوگی، ایک پیمانے میں مقید ہوگی، اور اس کے مقابلے میں گمراہی ہوگی. تو جو ہدایت خدا کی طرف سے آتی ہے
دیکھیے
اس کو یوں کنفیوز نہ کیجیے, تشریعی بھی اللہ کی طرف سے, تکوینی بھی اللہ کی طرف سے, لیکن اس کے مقام نزول میں فرق ہے کہ تشریعی ہدایت کسی مخلوق کی وسادت سے آ رہی ہے اور تکوینی ہدایت بغیر کسی وسیلے کے آ رہی ہے. جزائی ہدایت وہ بھی وہی ہے کہ انسان کے اس پر یعنی خدا کی ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے, اور یہ بات آپ کو درست ہے کہ جو جزائی یا پاداشی ہدایت ہے اس کا نام ہے رشد, اور جب وہ رشد صراط تک پہنچا دے تو پھر اس کے مقابلے میں بھی کوئی گمراہی نہیں.
اس کو مثال کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے کہ تکوینی ہدایت یہ ہے,
نہیں وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تکوینی ہدایت ہے انسان کی فطرت, انسان کی فطرت اس کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے, یعنی یہ چیز انسان اپنی فطرت سے, بلکہ یہ چیز یہ بات بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کسی بھی برے انسان سے جو گناہگار ہے اس کے پاس آپ جائیں اور اس سے یہ بات پوچھیں کہ کیا تمہیں صحیح اور غلط کا پتہ نہیں ہے, تو کہے گا مجھے پتہ ہے. یعنی برے سے برا انسان بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں ہے. تمہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ میں خود جانتا ہوں. ہر انسان کو یہ بات خود سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کا حق مارنا بری بات ہے, کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے, کسی دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ ساری کی ساری باتیں انسان کو کہاں سے پتہ چل رہی ہیں؟ خود اپنی فطرت سے پتہ چل رہا ہے. اس کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی, یعنی کہ جو اس کا نفس جس گمراہی کی وجہ طرف مائل ہے اس وجہ سے جا رہا ہوتا ہے. یعنی ابھی موقع نہیں, بٹ اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. تو یہ جو فطری ہدایت ہے انسان کے پاس یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ خدا کا تحفہ ہے بلا وصل بلا فاصلہ, یعنی اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہے. الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا. اب یہ خلقت کے ساتھ جو ہدایت ملی ہے اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہے, کوئی پیغمبر نہیں ہے اس میں, کوئی پیغمبر نہیں ہے, بلکہ یہ خود مشیت الہی نے ایک چیز ہے کہ جو انسان کے سرشت میں وضعیت کرتی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہے, یہ تکوینی ہے. اور کیونکہ براہ راست خدا کی طرف سے ہے, یعنی مقام الوہیت سے عطا ہو رہی ہے, اس لیے اس کے مقابلے میں کوئی گمراہی بھی نہیں ہے. یعنی برے سے برا انسان بھی اپنی فطرت کی طرف جب بھی متوجہ ہوگا, برے سے برا انسان بھی جیسے ہی اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہوگا ہدایت کیا ہے.
اس میں عقل کا کیا کہتے ہیں؟ عقل کا کیا
کہتے ہیں؟ عقل فطرت کو اجاگر کرنے کے کام آتی ہے. یعنی فطرت اپنی جگہ موجود ہے ایک حقیقت کے طور پر, عقل اس کی طرف رجوع کرتی ہے, اس کو اجاگر کرتی ہے, ڈیولپ کرتی ہے فطری ہدایت.
وہ کیا
ہدایت کی
تکمیلی اور عقل سے
علیحدہ؟ دیکھیے انسان کے اندر تو سب چیزیں ہیں. میں نے جو عقل کی تعریف آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ کہ آپ کے سماع اور بصر اور فکر کے ذریعے سے کچھ حقائق سامنے آتے ہیں, آپ ان حقائق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو آپ عاقل ہو جاتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو جاہل ہو جاتے ہیں.
اب یہ فطرت ہے,
یہ فطرت ہے, یہ بذات خود آپ کو بتا رہی ہے, کئی چیزیں بتا رہی ہیں. یعنی فطرت انسان کو کم از کم دو تین باتیں بتاتی ہے. پہلی بات کہ تیرا کوئی معبود, تیرا کوئی الہ ہے اور وہ واحد ہے. فطرت کا پہلا لیسن یہ ہے, شاید آپ کو سن کے حیرانی ہوگی, کوئی بھی انسان جسے آپ یوں ہی چھوڑ دیں اس سے پوچھیں تمہیں کسی نے بنایا, کبھی نہیں کہہ سکتے مجھے کسی نے نہیں بنایا. تجھے کسی نے یہ سارے جتنے اسباب و وسائل ہیں کسی نے دیے؟ مانے گا ہاں بنا. آپ اس سے یہ پوچھیں کہ اچھا جس کو تم محسوس کرتے ہو کہ تمہارا خالق اور تمہارا رب ہے وہ ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ آپ خود کبھی اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کے دیکھیں. آپ ساری تعلیمات کو ہٹا دیں, انبیاء کی, اولیاء کی, قرآن سب چھوڑ دیں. آپ یہ صرف اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ جس کو بھی آپ اپنا رب سمجھتے ہیں آپ کے اندر سے کیا آواز اٹھتی ہے کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. ہمیشہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے نہیں. جتنے بھی لٹریچر میں ہیں, جس میں بھی آپ پڑھیں گے, کوئی ہے. یہ کوئی ہے کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ یہ فطرت. دوسری فطرت کی کیا خصوصیت ہے؟ کہ انسان کو ہمیشہ ایک ایسے کمال کی طرف کھینچتی ہے کہ جس میں کوئی زوال اور جس میں کوئی پستی نہ پائی جائے. ہر انسان فطری طور پر پرفیکشن جاتا ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ پرفیکٹ شکل میں جاتا ہے. یہ چاہت کہاں سے ابھر رہی ہے؟ فطرت سے. یہ فطرت, یہ فطری ہدایت ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی آپ کے اندر کوئی دوسری ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہو کہ تیرا کوئی خدا نہیں ہے. یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ باہر سے مسلط ہو رہی ہے. اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو خرابی انسان پیدا کرتا ہے یہ باہر سے اس پہ مسلط ہوتی ہے, نہ کہ اپنے وجود سے ہوتی ہے. تو اس یہ فطری ہدایت یونیک ہے. اس فطری ہدایت کے مقابلے میں کوئی گمراہی وجود نہیں رکھتی. لیکن تشریعی ہدایت جو پیغمبر کے ذریعے سے آئی, یہ ہدایت محدود بھی ہے, مقید بھی ہے, اور اس کے مقابلے میں گمراہی بھی. اب یہ بات انشاءاللہ پھر آئندہ. جی, ابھی
کہتے ہیں کہ گمراہی نہیں ہے, نفس ہمارا تو انسان کے اندر ہی ہوتا ہے, جو کہ جس سے بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ باہر سے نہیں آتی, کیونکہ اندر سے آتی ہوتی ہے.
دیکھیے, اس میں فطرت اور نفس کے اندر فرق ہے. یعنی نفس کا مطلب ہے کہ جو انسان کے مسئلے وجود ہیں, جیسے ہم میں کہتے ہیں, اس میں کو خدا نے بااختیار بنایا ہے اور اسے یہ اختیار دیا ہے کہ جو کچھ تمہاری فطرت سے اٹھ رہا ہے یا اس کو مان لو یا کسی اور چیز کو مان لو. نفس کے پاس یہ اختیار ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ میں آپ کو یہ مثال ہے, اس پہ پوری نہیں اتر سمجھانے کے لیے, کہ میں آپ کو ایک نقشہ دوں کہ آپ اپنا گھر اس کے مطابق بنائیں گے تو بہترین بنے گا, لیکن آپ صاحب اختیار ہیں کہ یہ کریں یا کچھ اور کریں. تو اسی طریقے سے خدا نے فطرت کی شکل میں ایک اصلی ہدایت رکھ دی ہے یہاں پہ, لیکن نفس سے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ فطری ہدایت کو قبول کرے یا کسی اور رستے پہ چلے. اور بدقسمتی انسانیت کی یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے فطری ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر اور شیطان کے بہکاوے میں یا دنیاوی مادی لذتوں کے جال میں پھنس کے دوسری طرف چلے. دیکھیے, آپ جس لیول کی بات کر رہے ہیں نا, وہ لیول اپ ہے. یعنی اس کی ایک مثال یہ یوں دی جا سکتی ہے کہ فطرت فاؤنڈیشن ہے. آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بنی ہوئی عمارت کی, کہ عمارت کے اندر میں روشنی جلاؤں یا اندھیرا کر دوں, اس عمارت کو آباد رکھوں یا ویران کر دوں. فطرت وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر عمارت کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے, ان دو چیزوں میں بالکل یہ دو الگ الگ چیزیں. وہ جو بات ہے کہ نفس ہمارا ہے کہ لوامہ ہے کہ مطمئنہ ہے کہ راضیہ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. وہ نفس سے با اختیار کے مسائل ہیں, فطرت کے مسائل نہیں ہیں. فطرت کے مسائل نہیں ہیں وہ. فطرت ایک اصلی جوہر کی شکل میں ہر انسان کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فطرت ہمیشہ انسان کو خدا کی طرف دعوت دیتی, توحید کی طرف لے جاتی ہے, کمال لا زوال کی طرف اٹھاتی ہے. اب نفس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کتنا ایکسیپٹ کرے, کتنا ریجیکٹ کرے. یعنی ہم میں سے ہر شخص کے اندر سے یہ صدا اٹھتی ہے کہ مجھے اپنے رب کی بندگی کرنا چاہیے، مجھے اپنے رب کا بندہ بننا چاہیے. اب یہ نفس ہے کہ اس کو کس حد تک قبول کرتا ہے، کس حد تک رد کرتا ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے. یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت
ہے،
یہ فطرت ہے. وہ نفس وما سواها، اس کو درست کیا، اس کو خلق کیا، درست کیا، فالہمہا، الہام کے طور پہ ڈال دیا اس نے. یعنی نفس کا اپنا فجور اور تقویٰ، اپنا فجور اور تقویٰ بصورت الہام ڈالا ہے. یہی تو فطرت ہے. فجور ہا، کہ تیرے لیے کیا برا ہے، تقواہ، تیرے لیے کون سی چیز پار کرنا ہے، اس کا الہام ہر نفس کو پیدائش کے ساتھ حاصل ہے. اسی چیز کا نام تو فطرت ہے کہ ہر نفس پیدائشی طور پر اس چیز کو، حقیقت کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اب اس کے بعد لیکن وہ با اختیار بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے زبردستی ہے کہ اسی رستے پہ چلو. جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے سب کچھ تمہیں دے دیا، اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تم دلیل کے ساتھ رستے پر آتے ہو نہیں، اب زبردستی نہیں ہوگی. ہم نے راہیں بھی کھول دی، اور بلکہ آپ اس بات کا غور کریں کہ ہدایت تشریعی خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تکوین کی صورت میں اس نے حجت تو پوری کر دی. انہیں جب فطرت دے دی، جب فجور و تقویٰ سمجھا دیا، صحیح غلط کا شعور دے دیا، تو حجت تو پوری ہو گئی. لیکن اس نے کہا میں یہاں پہ بھی بس نہیں کرتا، بلکہ تمہیں ڈاکومنٹڈ شکل میں بتا دوں گا کہ ہدایت و گمراہی کیا ہے، اور یہاں پر بھی بس نہیں کرتا، تمہارے سامنے وہ رول ماڈل بھی رکھ دوں گا کہ جن سے سمجھ لو کہ ہدایت و گمراہی. اب اس کے بعد بھی کوئی گمراہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے جہنم جیسی کوئی جگہ ہی ہونا چاہیے. یعنی آپ سوچیں اس کے بعد بھی، یہاں تک پہنچانے کے بعد، تو تشریعی حقیقتاً تکوینی کو سپلیمنٹ کر رہی ہے. تشریعی ہدایت کیا کر رہی ہے؟ تکوینی کو سپلیمنٹ کر رہی ہے کہ جو کچھ خدا نے میرے اندر رکھ دیا بصورت فطرت، پھر بھی پروردگار نے اس امکان کو ملحوظ خاطر رکھا کہ شاید میں اپنی فطرت کو خود نہ سمجھ پاؤں، شاید میں اپنی فطرت کے خزانوں کو نہ کھول سکوں، تو وہ قوانین وضع کر کے اور وہ نمونے فراہم کر کے کہ دیکھو اب کسی معاہدے کا شکار ہوں. یعنی اب اس غفلت میں نہیں پڑھنا کہ علی کی راہ فطری ہے یا فلاں کی راہ فطری ہے. واضح
کلیئر؟
الہام، بصورت الہام. نفس جیسے ہی، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کا قلب دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، بچے کے دل میں دھڑکن آتی ہے نا، اس کا نفس آتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے. یہ بھی پروردگار کی ایک رحمت ہے انسان کے اوپر، لیکن یعنی یوں سمجھ لیجئے، جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں کہ ہم نے یہ روایتوں میں پڑھا کہ معصومین علیہ السلام جب شکم مادر میں ہوتے ہیں تو ان کی والدہ تسبیح کی آوازیں سنتی ہیں، اور ہر امام جب متولد ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل سجدہ کرتا ہے. یہ ہے اصل فطرت، اس کا نام. اگر آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں نا فطرت کس چیز کا نام ہے، فطرت کس چیز کا نام ہے، ہر وہ شخص جو فطرت کو ضائع نہیں کیے ہوئے ہوگا، وہ جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہی دل کی دھڑکن شروع ہوئی نفس بیدار ہو گیا، فطرت آ گئی ایکشن میں، تو شکم مادر میں تسبیح بھی ہے، کیونکہ فطرت سب سے پہلے جس چیز کی طرف متوجہ کراتی ہے وہ الہ اور الہ کے واحد ہونے کی بات. تو جیسے ہی متولد ہوتے ہیں تو ان کی فطرت انہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس کو سجدہ کرے. لیکن ہم جیسے افراد کیا ہیں کہ ہم نے اپنی فطرت کو نسلاً بعد نسلاً اس کو مست کر دیا، یعنی اس میں ہم سب کو سروار ہیں. میں میری اولاد نے اگر یہ کام نہیں کیا تو اس میں میرا بھی قصور ہے، میرے اجداد کا بھی قصور ہے کہ ہم نے اس فطری ہدایت پر پردے ڈالتے رہے، اس کو اگنور کرتے رہے، یہاں تک کہ آج ہم یہ کہنے پر آ گئے کہ فطرت ہوتی کیا چیز ہے، لوام کس کو دیکھیں گے، یہ کتنی کتنا بڑا ستارہ ہے. کہ انسان یہ پوچھے، یہ اس کی بھی ایک مثال ہے بہت اچھی جو علماء نے دی ہے کہ انقدر ہدایت قبینی، یعنی انسان کا اپنا وجود میں، اور ہدایت تشریعی یعنی آپ کے سامنے رکھا ہوا ایک آئینہ، آپ ایک خود ہوتے ہیں، آپ کو اپنے وجود کے لیے کوئی دلیل چاہیے کہ میں ہوں. کسی انسان کو یہ دلیل تو نہیں چاہیے نا کہ میں ہوں، یا میری ایک شکل و صورت بھی ہے اور میں ایسا ہوں. لیکن ایک پرابلم انسان کے ساتھ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہوں کہ میرا حلیہ کیا ہے، تو میں خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتا تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آئینہ استعمال کرتے ہیں. تو خدا نے تکوین کی شکل میں آپ کو وہ وجود دیا کہ میں ہوں، اور تشریح کی شریعت کی شکل میں وہ آئینہ دیا کہ جس میں اپنی شکل کو دیکھو کیسے نظر آ رہے ہو. یہ آئینہ کیا ہے؟ یہ آئینہ حضرات محمد و آل محمد اپنے آپ کو ہمیشہ اس آئینے میں دیکھتے رہو، جیسے آپ روزانہ صبح شام دوپہر آئینہ دیکھتے ہیں کہ شکل پہ مٹی تو نہیں لگ گئی، خراب تو نہیں ہو گیا، بال صحیح بنے ہوئے. ایسے ہی اس آئینے کا نام شریعت ہے اور یہ حضرات. درست. تو اب انسان یہ جو کہنا شروع کرتے کہ تکوین کیا ہے، فطرت کیا ہے، یعنی حقیقتا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے نہیں پتا چل رہا میں کون ہوں. اس پر اس موضوع میں اچھا اللہ آگے بڑھائیں گے. اگر کوئی ایک چھوٹا سوال ہو رہا ہے تو اسپیئر کراس نہیں ہو سکتا. سوری، یہ والی جو باؤنڈریز ہیں یہ کراس، یہ والی باؤنڈری کراس نہیں ہو سکتی. یعنی اس حد کا نام بعض روایتوں میں حقیقت احمدی ہے، بعض میں عقل اول ہے، بعض میں مخلوق اول ہے. اس حد کو کراس نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ حد ہے کہ جو سورہ اخلاص میں ہوا اور اللہ کے بیچ میں، یہ پتا. انسان بنتا ہی توحید کے ذریعے سے، یعنی کہ یہ توحید ہی ہے کہ جو کسی بھی انسان کے ڈیولپ ہونے میں یعنی مؤثر ترین عامل ہے. وہ انسان جو توحید کا شعور نہیں رکھتا وہ کہیں بھی نہیں پہنچتا. یعنی میں یہ جملہ بہت جسارت کر کے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس قسم کی دینداری ہمارے پاس ہے یہ ہمیں کہیں پہنچانے والی نہیں، اور اس کو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ یہ سب سے بنیادی چیز اس میں نہیں ہے. کیا چیز نہیں ہے؟ شعور توحید. یعنی یہ ایک رسم و رواج، کسٹمز، ٹریڈیشنز کا ایک مجموعہ ہے ہماری دیندار. اصل جو اس کی روح ہے یعنی توحید وہ نہیں ہے.
ایک ساتھ چھوٹا سا آپ نے سماج کی ذاتیں الہ ہے جو الہ ہے جو ہے اور یہ مخلوق ہے جو کے اندر ہے، تو جو مخلوق کا گھر ہے حدود جو ہے اس کے اندر تو ذات الہ نہیں ہے،
اس کی تجلی ہے. یعنی ہم یہ انشاءاللہ اس پر کبھی غور کریں گے کہ جو بھی اس کے اندر ہے وہ الہ کی تجلی ہے، وہ بذات خود کچھ نہیں. یعنی اس دائرے کے باہر وہ خود ہے اور دائرے کے اندر اس کی تجلی ہے. سمجھ رہے؟ دائرے کے اندر اس کی تجلیات ہیں، دائرے کے باہر وہ خود ہے، اور جو وہ خود ہے اس تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہے. اور جو بھی مخلوق ہے ہر مخلوق اسی کی بنیاد پر ہے. یعنی کوئی بھی مخلوق اس سے بے نیاز نہیں ہے. ایک بہت خوبصورت جملہ حضرت وادی عامدی نے کہا کہ خدا سے بے نیاز ہونے کا مطلب ہے خدا سے ربط کا ٹوٹ جانا, اور جس کا خدا سے ربط ٹوٹ جائے وہ وجود کے طور پہ زندہ رہ نہیں سکتا, وہ عدم میں چلا جائے گا, معدوم ہو جائے گا, موجود رہ نہیں سکتا وہ جس کا خدا سے ارتباط نہ. جو کچھ دائرے کے اندر ہے وہ تجلی ہے خدا, تجلی کی ڈگریز ہیں, تجلی کی درجہ, یعنی جو بالکل اوپر ہیں وہ اعلیٰ ترین نفیس ترین تجلی ہیں خدا, اور جتنا جتنا آپ اندر کی طرف آتے جاتے ہیں اتنے پردے زیادہ ہوتے جاتے ہیں, اور تجلی کی جو اسٹرینتھ ہے کہہ لیجیے کہ وہ کم ہو جاتی ہے. یہ میرا خیال ہے سوال درست نہیں, اس لیے کہ خدا کی جو تجلیات ہیں ان کے مراتب ہیں, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ روح یا عقل, اچھا ہوا 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 کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم کے اس کے اندر استعمال ہوا بہت سارے مقامات پر, اور امام باقر علیہ السلام اس کی تشریح تفصیل میں یہ فرمایا کہ عام عربی زبان میں ہوا ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے, لیکن خدا کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہوا اس میں ذات ہے, کہ جو ذات خدا کی طرف ریفر کرتا ہے لفظ. اور یہاں پر ہوا کیوں استعمال ہوا, کہ ہوا میں بھی آپ غائب کا تصور رکھتے ہیں, تو ہوا کا مطلب ہے کہ وہ ذات کے جو مجہول مطلق ہے, یعنی کہ جس کے بارے میں انسان ہمیشہ جاہل رہے گا. ہوا کا مطلب کیا ہے کہ ذات خدا مجہول مطلق ہے, مجہول جس کے بارے میں ہم جاہل ہیں, مطلق ایبسولیوٹلی, یعنی ذات خدا کے بارے میں ہم ایبسولیوٹلی جاہل ہیں اور ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے. کسی بھی درجے پر پہنچنے کے بعد کوئی مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے ذات خدا کو سمجھ لیا یا اس کا حق ادا کیا. نہیں, میں نے کہا کہ قل ہو اللہ احد میں جو اللہ اس میں جامع ہے اور ہوا اس میں ذات ہے, ان کے درمیان جو حجاب ہے وہ وہی ہے جو یہ دائرے کی شکل میں آ رہا ہے. اللہ اس میں جامع ہے, اور روایتوں میں یہ لفظ آتا ہے کہ پروردگار نے آدم کو اپنے اسم اللہ کی تجلی بنایا ہے, یعنی کہ آدم جو ہے وہ اسم جامع پروردگار کی تجلی ہے, نہ کہ کسی خاص اسم. اس وجہ سے آدم کے اندر رحیم کی بھی تجلی ہے, رحمان کی بھی تجلی ہے, ہادی کی بھی تجلی ہے, رازق کی بھی تجلی ہے, اسم جامع آدم اسم اللہ کی تجلی ہے جس میں باقی تمام اسماء جمع ہیں. ظاہر کہ آدم کی جو اعلیٰ ترین مثالیں ہیں وہ آئمہ اور انبیاء, کہ اگر آپ کو واقعاً کسی انسان کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھیں کہ انسان کیا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.